الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 232 تک ہم نے پچھلی دفعہ کر لیا تھا، آج 233 نمبر آیت ہم پڑھیں گے۔ فرمایا کہ والوالدات یردینا اولادہن حولین کاملین لمن ارادہ ان یتم الرضاعۃ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا وَلَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ۔ مائیں جو ہیں وہ اپنی اولاد کو دودھ پلائیں گی پورے 2 سال، جو ارادہ رکھتا ہو کہ رضاعت کو پورا کرے گا۔ یہ انہی ماؤں کی بات ہو رہی ہے جن کو طلاق ہو گئی ہے، تو طلاق کے بعد یہ لازم تھا کہ یہ مسئلہ بھی حل کیا جائے کہ طلاق کے بعد ماں کو کتنی دیر تک ستایا جا سکتا ہے دودھ پلانے کے اعتبار سے، یا اس کے اوپر یہ ذمہ داری کب تک ڈالی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ارادہ کرے کہ رضاعت کو پورا کرے گا تو وہ 2 سال تک مائیں دودھ پلانے کی پابند ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے دوسرے قوانین اس کے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ 2 سال تک وہ دودھ پلائیں گی۔ اس سے پھر ہم نے عمومی قاعدہ بھی نکال لیا کہ رضاعت ہے ہی 2 سال کی، کیونکہ آگے جو فرمایا کہ لمن ارادہ ہیں یتم الرضاعۃ، تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ مکمل رضاعت جو ہے وہ 2 سال کی ہے۔ تو 2 سال جو مائیں ہیں جن کو طلاق ہو گئی ہے وہ اپنے اس شوہر کے بچوں کو جس نے اس کو طلاق دے دی ہے اس کو 2 سال تک دودھ پلانے شریعت کے اعتبار سے پابند ہوں گی، اگر ارادہ کیا جائے کہ پوری رضاعت کی جائے گی۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ارادہ پورا نہ کیا جائے، سوچا جائے کہ 6 مہینے کر لیتے ہیں، 2 مہینے کر لیتے ہیں، جو بھی ہے، جب ارادہ پورا ہے تو پھر 2 سال تک مکمل ہو جائے گا۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، اس شرط کے ساتھ وہ 2 سال پورے کریں گی کہ جو باپ ہے وہ ان کا خرچہ اٹھائے گا کھانے پینے کا اور کپڑوں کا، یہ 2 خرچے اٹھائے گا۔ طلاق دینے والا شوہر اگر بیوی سے چاہے، اس کی طلاق یافتہ بیوی سے چاہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے گی 2 سال، تو پورے 2 سال کے لیے اس کو کھانا پینا اور کپڑے فراہم کیے جائیں گے شوہر کی طرف سے، بالمعروف جو بھی سٹینڈرڈ ہوگا اس کے مطابق، ٹھیک ہو گیا۔ تو طلاق یافتہ مائیں شوہر کے کہنے پر اگر ارادہ یہ ہو کہ رضاعت پوری کی جائے گی تو 2 سال تک دودھ پلائیں گی اپنے بچوں کو، اس شرط پر کہ شوہر یعنی بچے کا باپ وہ اپنی بیوی کو جس کو اس نے طلاق دی ہوئی ہے اگلے 2 سال کھانا پینا دے گا اور لباس دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رہنے کی ذمہ داری نہیں ڈالی کہ جس گھر میں رہ رہی ہے کرائے وغیرہ وہ نہیں، لیکن رزق اور قسمت، البتہ رزق میں بعض لوگوں نے رہائش کو بھی شامل کیا ہے تو کیا سن شامل ہو سکتا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی یہ خرچہ رزق ہونا اور قسمت ہونا یعنی کپڑوں کا اور کھانے پینے کا جو خرچہ ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا کہ باپ کی ہمت سے زیادہ اس پہ پر ڈال دیا جائے، جو اس کی کمائی کا معیار ہے اسی کے لحاظ سے اس کے اوپر یہ بوجھ ڈالا جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ نہ ماں پر کوئی ایسا دباؤ ڈالا جائے جو اس کی ہمت سے باہر ہو، اور نہ مثال کے طور پر اس کی دوسری جگہ شادی ہو گئی ہے اور اب وہ رضاعت کو منقطع کرنا چاہتی ہے تو لازم نہیں ہے کہ زبردستی کی جائے، اس طرح کی چیزیں اس میں نہیں شامل ہوں گی۔ لا تزار والدتن بے والدہ، نہ والدہ کو نقصان پہنچایا جائے گا، تنگ کیا جائے گا بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہو بے والدہ، اور نہ باپ کو بچے کی وجہ سے تنگ کیا جائے گا۔ یعنی ایک بلیک میلنگ پوزیشن ہو جاتی ہے جب کسی کا بچہ ہو یا کسی ماں کا ہو یا کسی باپ کا ہو، تو اس صورتحال میں ان کو تنگ نہیں کیا جائے گا، نقصان پہنچانے کا، یعنی ان کو بچے کی وجہ سے جو جذبات ہیں ان کی بنیاد پر ان کو ستایا نہیں جائے گا. تو یہ تو ہو گیا شوہر کے اوپر جس نے طلاق دے دی ہے, یا باپ کے اوپر جس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو, اس کے اوپر کیا ذمہ داری ہے, اور طلاق یافتہ عورت پر اپنے بچوں کے لحاظ سے کیا ذمہ داری ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. تو قانون یہ بنا کہ رضاعت 2 سال کے لیے مکمل ہو جاتی ہے, 2 سال کے بعد ماں کو ستایا نہیں جائے گا, اور 2 سال کے بعد, 2 سال کے لیے اگر طلاق کے بعد رضاعت کا معاملہ ہے تو طلاق شدہ بیوی کو کھانے اور پینے اور لباس کا خرچہ جو ہے وہ باپ اٹھائے گا. اور اس پورے عمل کے دوران دونوں فریق, یعنی ماں بھی اور باپ بھی, دونوں کو ہمت سے زیادہ ان پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا, اور نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے گا نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے گا. یہاں اللہ تعالیٰ نے والد کی بجائے, والدہ کے لیے تو والدہ کا لفظ استعمال کیا ہے, لیکن باپ کے لیے مولود لہو کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جس کی نسبت ہو گئی ہے اولاد کی طرف وہ والد ہے, والد کی نسبت سے جو بھی پیش نظر ہے وہ زیر بحث عام. یہ دور جاہلیت کے زمانے سے ایک قانون تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ. اب فرض کر لیجئے کہ طلاق دینے کے ہفتے بعد جس نے طلاق دی ہے وہ فوت ہو گیا, تو اب اس کا کوئی وارث ہوگا, کوئی چچا, کوئی تایا, کوئی بھائی, کوئی بیٹا, تو یہ ساری ذمہ داری جو رضاعت کے اوپر بیان کی گئی ہے وہ وارث پہ آ جائے گی, یعنی جو بھی اس کا وارث ہے وہ اب خرچہ اٹھائے گا, تاکہ مرنے والے آدمی کا جو بچہ ہے اس کی رضاعت مکمل ہو جائے. تو جو میت ہے یعنی شوہر جو ہے اس کے وارث پر یہ ذمہ داری آ جائے گی. ظاہر ہے کہ جب اگر ماں فوت ہو گئی ہے تو پھر رضاعت خود بخود منقطع ہو جائے گی, لیکن اگر باپ فوت ہو گیا ہے, مولود لہو فوت ہو گیا ہے, تو پھر جو بھی وارث بنے گا باپ کا, اس بچے کے باپ کا جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے, وہ ذمہ داری لے لے گا اس خرچے کی. مثل ذلک, اسی طرح جس طرح سے باپ لے رہا تھا اسی طرح کی ذمہ داری ہو جائے گی. فائن ارادہ فصالاً عن تراض منہما و تشاور فلا جناح علیہما. تو فرمایا کہ اگر ان کا دونوں کا ارادہ ہو جائے, یعنی طلاق دینے والے شوہر اور طلاق یافتہ بیوی دونوں کا یہ ارادہ ہو جائے کہ دودھ پہلے بھی چھڑایا جا سکتا, اپنی مرضی سے دونوں کر رہے ہیں, جبر نہیں ہو رہا, تو ٹھیک ہے, بتشاورن اور مشورے سے کر رہے ہیں, تو فلا جناح علیہما, تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب یہاں دین کی جو 2-3 چیزیں ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے. اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ ہم اجڑ پن کے طریقے پر اپنی مرضی سے کام کریں, بلکہ مشورے سے اور رضا سے, ایک دوسرے کی رضا سے کچھ کام کرنے ضروری ہیں. جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے وہ تو یہاں دیکھیے, دودھ پلانے کا معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے کی مرضی سے ہوگا, چھڑانے کا معاملہ بھی ایک دوسرے کی مرضی سے ہوگا. بعض اوقات مائیں دودھ چھڑانا نہیں چاہ رہی ہوتی, شوہر مجبور کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ دونوں کی رضا لازم ہے, اور اسی طرح سے مشورہ بھی لازم ہے. میں اگرچہ وہاں پہنچے نہیں ابھی ہم اس طرح میں, لیکن سورہ شورا میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ امرہم شورا بینہم, اس کی روشنی میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا تمام معاملات, گھر کے ہوں, کاروبار کے ہوں, جب ایک سے زیادہ لوگ کسی کام میں شریک ہو جائیں تو ان کو کام مشورے سے کرنا ہے, یہ فرض ہے, لازم ہے. کیونکہ اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ امرہم شورا بینہم, ان کا معاملہ مشورے سے چلتا ہے. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لانے والے ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, روزہ رکھنے والے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. تو گھر میں میاں بیوی ہیں, دو جیسے ہی اکٹھے ہوئے, دو کا گھر بن گیا ہے, اب وہ آپس میں مشورے سے رہیں گے. دو بھائیوں نے کاروبار میں شراکت کر لی ہے, اب باہمی مشورے سے چلیں گے, یہ لازم ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ جب دودھ چھڑانے یا دودھ پلانے کا معاملہ ہے تو وہ بھی باہمی مشورے سے ہوگا. حالانکہ طلاق ہو گئی ہوئی ہے, लेकिन दोनों पार्टीज़ बैठकर फैसला करेंगी कि दूध छुड़ाना है कि दूध जारी रखना। तो ये काम मशवरे से होगा, दोनों की बाहमी रजामंदी से होगा और दोनों के मशवरे से होगा। तो मशवरे को अपनी ज़िंदगियों में लाजम करना चाहिए, ये दीनी फ़राइज़ में से एक फ़रीज़ा है। हमारे यहाँ इसको बिल्कुल ही इग्नोर किया जाता है। एक दूसरे का मशवरा लेना तो दरकिनार है, अगर कोई दे भी दे तो उसको भी परवाह नहीं की जाती, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाहमी मशवरे से मतलब ये होता है कि एक दूसरे को बात बताई जाएगी कि नहीं यूँ करना बेहतर है, यूँ करना बेहतर है, और फिर एक दूसरे के दलाइल सुने जाए, एक दूसरे की बात को अहमियत देकर हमदर्दी के साथ देखा जाए, तो जो बात ज़्यादा सूटेबल लगे उसके ऊपर अमल कर लेना चाहिए। ये अल्लाह ताला का हुक्म है तमाम मुसलमानों को कि वो सारे काम मशवरे से करें। पीछे जो बात गुजरी है कि शौहर जो है वो कवाम है, उससे मशवरे की नफ़ी नहीं होती है, बल्कि हर कवाम को मशवरा करना लाजम है। ये इंसानी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। कवाम होने का मतलब सिर्फ यह है कि उसकी बस निकाह की कुंजी उसके हाथ में है, निकाह तोड़ने और कायम रखने का फ़ैसला उसके हाथ में है, बाकी चीज़ों में मशवरा करता रहेगा। अब ये कानून जो है वो पूरी तरह से वाज़े है कि तलाक़ के बाद भी माओं को दूध पिलाने का पाबंद किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 2 साल के लिए, जब मुकम्मल दूध पिलाने का अमल करना हो, और इस शर्त पर यह होगा कि तलाकशुदा बीवी को जो दूध पिला रही है बच्चे को, उसको खाना पीना और लिबास वगैरह दिया जाएगा। दोनों पार्टियों को सताया नहीं जाएगा, वालदा को बच्चे की वजह से और वालिद को भी बच्चे की वजह से, जज्बात का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर बाप फौत हो गया है बच्चे का जिसको दूध पिलाया जा रहा है, तो उसका वारिस जो होगा उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाएगी इस खर्चे की। और अगर दोनों मशवरे से, अब ये यहाँ चूँकि अल्लाह ताला ने वारिस के बाद जिक्र किया है, तो वारिस और बाप दोनों मशवरे में शरीक हो सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक आदमी अपना बीवी को जिसको उसने तलाक दी थी खर्चा दे रहा था, लेकिन अब वो फौत हो गया है, तो उसके भाई ने मामलात को संभाल लिया है, तो उसका भाई अपनी तलाक याफ्ता भाभी से मशवरा करके ख़त्म कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ये इम्कान है कि दोनों मियाँ बीवी आपस में मशवरे से कर लें ख़त्म, या वारिस जो है वो मशवरा करके राज़ी होकर मशवरा करके ख़त्म कर सकते हैं। वाइन रत्तुम अन तस्तर ज उ औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिल मारूफ। अब ये दूसरा केस चल पड़ा है, वो केस ये है कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि महीने के बाद मामला लग रहा है कि संभाले नहीं जा रहे, दूध छुड़ाने का फ़ैसला किया दोनों ने मशवरे से, तो अब शोहर जो बाप है वो अपने बच्चे को किसी और से दूध पिलवाना चाहता है। अरबों के यहाँ इसका बहुत रवाज था और हमारे यहाँ भी है, लेकिन इसको मुआवजे के बग़ैर हमारे यहाँ तसव्वुर है, कोई दूध पिलाने वालियाँ हायर नहीं की जाती, तो चची ताई को दे दिया जाता है, नानी को दे दिया जाता है, जो भी मामलात होते हैं, तो उसको भी अल्लाह ताला ने यहाँ ज़ेर बहस ले आए हैं कि ये मामला भी किया जा सकता है कि किसी और से दूध पिला लिया जाए, इस शर्त पर कि जो कुछ देना दिलाना है वो मारूफ तरीके से हो। इसमें अब दोनों को बाद लोगों ने तरजीह दी है कि सिर्फ़ ये मुतलका माओ के लिए है, मेरे ख़्याल में ये दोनों के लिए है। जिसको दूध अब पिलाने की ज़िम्मेदारी दी जा रही है उसको भी पूरे पूरे अदायगी की जाएगी, और जो वालिदा थी जो तलाक याफ्ता थी उसको भी पूरी पूरी अदायगी की जाएगी। तो दूध छुड़ाकर किसी और खातून की ज़िम्मेदारी लगाने में गुनाह नहीं है। यानी अब ये बहाना नहीं बनाया जा सकता कि माँ ही से दूध पिलाया जाएगा, ये लाजम नहीं है। ये अल्लाह ताला हैं जो वाज़े कर रहे हैं कि इसमें गुनाह नहीं है कि दूध पिलाने का मामला किसी वजह से, शोहर की वजह से या बीवी की वजह से छोड़ा जा सकता। वत्तकुल्लाह वालमु अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह ताला जो कुछ तुम अमल करते हो उससे उसको देख रहे हैं। सारे दीन की बुनियाद तकवे पर है, और सारे कवानीन के ऊपर अमल करने की बुनियाद भी तकवा है। यानी मैं उसी वक्त तक अमल करूंगा जब मुझे खुदा का खौफ हो। अगर खुदा का खौफ नहीं है तो मैं अपनी मर्ज़ी करूंगा। خدا کا خوف ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم بہت سارے کام نہیں کرتے. انجام کا ڈر جو ہوتا ہے وہی ہمارے لیے ایک مہمیز کا کام کرتا ہے کہ ہم نیکی پر قائم رہیں، اچھے عمل کرتے رہیں. تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیویوں کو تم نے ستانا نہیں ہے، اور بیویوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے شوہروں کو ستانا نہیں ہے جنہوں نے طلاق دے دی ہے، اور نہ جس سے دودھ پلانے کو کے لیے ہائر کیا جا رہا ہے اس کو ستانا ہے، نہ جو دودھ پلانے کے لیے ہائر کی گئی ہے وہ اپنے اس آدمی کو ستائے جس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے. یہ سارے عمل میں تقوی سے کام لینا ہے. یعنی یہاں پر چار کردار ہیں بلکہ پانچ ہیں، طلاق دینے والا، عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے، دودھ پلانے والی جو دوسری ماں نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے، اور بچہ جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے. ان تینوں چاروں کے معاملے میں تقوی سے کام لینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ جو جملہ ہوتا ہے یہ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں وعید بھی ہوتی ہے یعنی دھمکی بھی ہوتی ہے، اور تسلی بھی ہوتی ہے کہ جو آدمی مثال کے طور پر ایک شوہر نے ذمہ داری اٹھا لی خرچہ پورا کرنے کی، لیکن بیوی فرض کر لیجئے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے میں، یا یہ مسترزیہ جو ہے جو ہائر کی گئی ہے دودھ پلانے کے لیے، یہ کچھ ڈنڈی مار رہی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر مل جائے گا، ان کو سزا مل جائے گی. تو جس کو اجر ملنا ہے اس کے لیے تسلی ہے، جس کو سزا ملنی ہے اس کے لیے اس میں وعید ہے، دھمکی ہے. تو اب یہ قانون اللہ تعالیٰ نے دودھ پلانے کا بالکل واضح کر دیا. آگے اسی پہلو سے ایک اور چیز زیر بحث آ گئی ہے، میاں بیوی کے چونکہ کیسز چل رہے ہیں، وہ نحیض سے بات شروع ہوئی تھی اور طلاق اور یہ ساری چیزیں زیر بحث آ گئی ہیں، اب مرنے والے شوہر زیر بحث آ گئے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرا، وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں، ان عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن کے لیے روکے رکھیں. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، تو جب وہ اپنی اس مدت کو پورا کر لیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں بھلے طریقے کے ساتھ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اللہ تعالیٰ اس بات سے واقف ہے جو تم کرتے ہو. اب طلاق کے میں کی صورت میں بھی نکاح ختم ہوتا ہے اور وفات کی صورت میں بھی نکاح ختم ہوتا ہے. دونوں کے اندر اللہ نے عدت رکھی ہے، دونوں کی عدت کی میں مدت کا فرق رکھا ہے. اس مدت کے فرق کی دو وجہ بتائی گئی ہیں، ایک سوگ ہے کہ شوہر فوت ہو گیا ہے تو سوگ کے لیے 1.5 مہینہ بڑھا دیا گیا ہے، اور دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس میں چونکہ طلاق میں متعین دنوں میں طلاق دی جاتی ہے کاؤنٹ کر کے، عدت کا حساب کر کے، اس لیے 3 حیض یا 3 مہینے رکھا گیا ہے. لیکن چونکہ یہ خدا کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، نہ میاں کو پتہ ہوتا ہے نہ بیوی کو کہ کس دن فوت ہو جانا ہے، تو اس لیے اس کا ٹائم بڑھا دیا گیا ہے. دونوں دو وجہ بتائی گئی ہیں، دونوں کو اکٹھا مان لیں تب بھی ٹھیک ہے، دونوں میں سے ایک مان لیں تب بھی ٹھیک ہے. ہمیں یہاں خود اللہ تعالیٰ نے وجہ نہیں بتائی، اور جب اللہ تعالیٰ کوئی وجہ نہیں بتاتے تو پھر خاموشی ہی بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ میں کیوں بڑھا رہا ہوں وفات کی صورت میں، یہ واضح ہے کہ وفات کی وجہ سے بڑھائی جا رہی ہے، بس اتنی بات ہمیں پتہ ہے. لیکن وفات کی وجہ سے سوگ کی بنا پر، یا وفات کی وجہ سے اس لیے کہ وہ دن متعین نہیں ہے، وہ بتایا نہیں گیا. تو اب حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ تم میں سے جو فوت ہو جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں تو ان عورتوں کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار کرنا ہے. پیچھے کہا تھا کہ 3 حیض تک انتظار کرنا ہے، اور جن کا حیض نہیں آ رہا ان کو 3 مہینے تک انتظار کرنا ہے. یہ عدت 3 قسم کی ہو گئی، 3 مہینے 3 حیض اور 4 مہینے 10 دن. یہ جو 4 مہینے 10 دن ہیں، یہ اور 3 مہینے یا 3 حیض، تینوں عدتوں میں خدا نے کوئی بات ایسی پیش نظر رکھی ہے جو ہمیں نہیں بتائی. اس کو لوگوں نے متعین کیا ہے کہ اصل میں رحم کا ہونے والی اولاد سے خالی ہونا ضروری ہے، تب شادی ہو سکتی ہے کسی اور جگہ. تو وہ بھی قرآن کے قرائن سے نکالا ہے. تو اگر وہ اب ہمارے زمانے میں آ کر ایک مسئلہ پیدا ہوا, بعض قدیم علماء بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کسی طرح سے معلوم ہو جائے, استبرائے رحم کہتے ہیں اس کو, استبرائے رحم ہو جائے تو ہم طلاق عدت ختم کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ بات درست نہیں ہے. عدت میں ٹائم پورا کرنا اصل چیز ہے. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی علت واضح نہیں کی ہے. ہر جگہ پہ یہی کہا ہے کہ جب ٹائم پورا ہو جائے, جب مقررہ وقت آ جائے. تو اس لیے وقت ہی اصل میں عدت ہے. قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ اگر علت وقت نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ اور باتیں بھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کے حق میں جاتی ہے, وہ یہ کہ جب اولاد ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. اولاد ہو جائے تو عدت ختم ہو جاتی ہے. اولاد ہونے کا عمل ایک ایسا وسیع عمل ہے کہ جس میں یہ معاملہ بالکل دوسری طرف چلا جاتا ہے. اس لیے اس پر عام حالات پر قیاس نہیں کرنا چاہیے. یہ قیاس درست قیاس نہیں ہوگا کہ ہم اولاد کے پیدا ہونے کو سادہ عدت کے اوپر قیاس کر سکیں, کیونکہ اس میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل اور طرح کے معاملات ہیں, وہ یہاں پیش نظر یہاں پہ موجود نہیں ہوتے. تو 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت ہے. عدت کے اندر کیا ہے؟ قرآن نے الفاظ فرمایا یتربصن بانفسہن, وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں گی. کس بات سے روکے رکھیں گی یہ واضح نہیں کیا, لیکن اگلے جملے سے واضح ہو جاتا ہے. وہ یہ کہ فائدہ بلغنا اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن, کہ 4 مہینے جب پورے ہو جائیں, 4 مہینے 10 دن, تو پھر جو اپنے بارے میں کریں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ روک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ دوسری جگہ نکاح نہیں کریں گی. تو عدت کی اصل معنی یہی ہے. عدت کا اصل معنی یہ ہے کہ خواہ طلاق کے بعد یا وفات کے بعد, دونوں صورتوں میں عدت کا مطلب یہ ہے کہ طلاق یافتہ یا بیوہ کسی دوسری جگہ شادی نہیں کرے گی اس ٹائم پیریڈ کے اندر. عدت کے معنی اتنا ہی ہے. اب ہمارے ہاں بعض چیزیں سختی ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک قانون جب اپنی شکل میں آتا ہے اور کچھ پریکٹسز ہوتی ہیں, تو ہمارے ہاں یہ کچھ سختی آ گئی کہ بیوہ جو ہے وہ اپنے گھر سے نہیں نکلے گی, وہ عزیزوں کے ہاں نہیں جائے گی, وہ کسی وفات پر نہیں جا سکتی, وہ کسی خوشی میں نہیں جا سکتی, وہ کسی شادی پر نہیں جا سکتی. اس طرح کی کوئی چیز عدت کے اندر شامل نہیں ہے. وہ جا سکتی ہے, البتہ ایسی جگہوں پر نہیں جا سکتی جہاں اس کے ہاں ہونے والی اولاد پر تہمت لگنے کا ڈر. بس وہ اپنے بھائی کے گھر جا سکتی ہے, اپنی والدہ کے گھر جا سکتی ہے. اسی طرح وہ کسی شادی میں جہاں سب لوگ گئے ہوئے ہیں, سب کے سامنے شریک ہو سکتی ہے, لیکن کسی کزن کے ہاں یا کسی ایسے شخص کے ہاں جہاں نکاح کا معاملہ ہو سکتا ہے, ازدواجی معاملہ ہو سکتا ہے, وہاں پر وہ نہیں جائے گی. بس یہ پابندی ہوگی تاکہ جو ہونے والی اولاد ہے اس کی نسبت اپنے اصل باپ کی طرف تہمت نہ لگے اس کے اوپر. تو یہ عدت کے معنی صرف اتنے ہی ہیں. باقی پابندیاں ہم نے اپنے سماج کے اعتبار سے لگا رکھی ہوتی ہیں. مثلا ہندوستان میں وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک سفید لباس پہننا ہے, رنگ دار لباس نہیں پہننا. ہم نے اس سے کچھ چیزیں لے کر اپنے ہاں سختی زیادہ کر دی ہے. ایک ہی سختی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گی اس عدت کے دوران, اور اپنی ہونے والی اولاد کے بارے میں شک و شبہ سے پالا تر رہنے کی کوشش کریں کہ وہ پتہ چلے کہ اس کے وفات یافتہ شوہری کی اولاد ہے, کسی کو اس میں شک نہ پڑے اور کوئی تہمت ان کے اوپر نہ آئے. اس کے بعد فرمایا کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر ان کے اوپر گناہ نہیں, تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے. اس سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو بیوہ ہے وہ اپنی شادی بیاہ کا معاملہ خود کر سکتی ہے. البتہ ہر سماج میں معاملات مختلف ہوتے ہیں, تو سماجی چیزوں کا سماجی پہلو سے لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. شرعی اعتبار سے یہ بات کافی ہے کہ کوئی خاتون اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ میں فلاں جگہ شادی کرنی ہے, لیکن سماج کی جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ کوئی مسائل پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں, وہ ایک ہارمنی کے ساتھ بغیر فتنے کے, بغیر کسی معاملے کو گڑبڑ کیے چلانے کے لیے ہوتی ہیں. تو ان کا لحاظ رکھا جائے تو ٹھیک ہے, اس کو شریعت روکے گی نہیں. لیکن بہرحال شریعت میں صرف اتنا مسئلہ ہے کہ وہ اب اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے. لیکن بالمعروف, جو سوسائٹی کے سٹینڈرز ہیں ان کا خیال رکھا جائے گا. اب سوسائٹی کے سٹینڈرز میں یہ شامل ہوتا ہے کہ بھائی بہن بھائیوں کے ذریعے سے والدین کے ذریعے سے معاملہ ہو تو زیادہ بہتر ہے, وہ خفیہ ملاقاتیں نہ کرے, وہ چھپ چھپ کر نہ ملیں, وہ پیغام رسانی کوئی خطوط نہ لکھ رہے ہوں, کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہو رہی ہوں, یہ سارے پہلو اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. یعنی جو معاشرے کا معروف ہے اس کے مطابق وہ اپنے فیصلے کو کر سکتی ہیں. واللہ بما تعملون خبیر. اور یہاں پر بھی وہی بات کہہ دی کہ اوپر پر آیا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, یہاں فرمایا کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ قانون کا دوسرا پہلو سامنے آ گیا ہے. پہلی بات دودھ پلانے کی تھی, اس کے بعد وفات, شوہر اگر وفات پا جائے تو پھر عدت کیا ہے اور اس عدت کے بعد ان کو کیا حق حاصل ہو جاتا ہے. اور اس میں کہا گیا کہ جو تم لوگ ہو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں, یعنی تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کسی جگہ شادی کر لیں یا اکیلے رہنے کا فیصلہ کریں, آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں. تو یہ قوانین ہیں جو طلاق اور نکاح اور میاں بیوی کے معاملات کے بارے میں چل رہے ہیں. آگے اسی قانون کو آگے بڑھایا کہ ولا جناح علیکم فیما رزتم بہی من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تعائدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. تمہارے اوپر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان عورتوں کو پیغام بھیجو شادی کے لیے, اس میں کوئی گناہ نہیں. ظاہر ہے کہ جب عدت ختم ہو جائے گی تو وہ دوسری جگہ شادی کر سکتی ہیں تو آپ پیغام بھیج سکتے ہیں, تو جب پیغام بھیج سکتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں. یعنی مرد پہلے عورتوں کو بتایا جو بیوہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہے, یہی بات ظاہر ہے کہ طلاق یافتہ کے لیے ہوگی کہ وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا کہ اب کوئی نکاح کا پیغام بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا. اب یہ کب بھیجے گا؟ ظاہر ہے کہ عدت کے دوران بھیجنا ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس پہ گناہ نہیں ہے, لیکن اشارے کنائے سے کوئی بات پہنچائی جا سکتی ہے. کیونکہ ایک عورت کا شوہر وفات پا گیا ہے, وہ غم کی حالت میں ہے, کس صورت میں ہے, آپ نے ایک پیغام بھیج دیا ہے تو اس کو برا بھی لگ سکتا ہے, غلط معنی بھی لیے جا سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پیش تو کیا جا سکتا ہے, اس میں گناہ نہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سلیقے کے ساتھ. او اکننتم فی انفسکم, اس میں بھی گناہ نہیں ہے کہ دل میں خیال کر لو پیغام نہیں بھیجا, اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ تم عنقریب ان سے بات کرنے والے ہو. لیکن ان سے لا تعائدوہن سرا, لیکن چھپ چھپا کے خفیہ طریقے سے ان سے کوئی وعدہ نہیں کرو. تو آپ کسی کے ذریعے سے آپ پیغام بھیج سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا فلاں آدمی کرنا چاہتا ہے, یہ پیغام بھیجا جا سکتا ہے, یا دل میں بھی رکھا جا سکتا ہے پہنچانے کے. اس دونوں باتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس بات میں گناہ ہے کہ چھپ چھپا کے کوئی ملاقاتیں کی جائیں, کوئی وعدے کیے جائیں, کوئی یہ کیا جائے, کوئی وہ کیا جائے, اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر خفیہ شادی, اس طرح کے معاملات میں خفیہ طریقے سے معاملات کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. شادی اعلانیہ ہوتی ہے, اور اتنی اعلانیہ ہونی چاہیے کہ دونوں خاندانوں کو پتہ ہو, تمام کزن چچا تایا ان کو پتہ ہو, دونوں لڑکی والوں کو بھی اور لڑکے والوں کو بھی, دونوں کے بارے میں واضح ہو کہ یہ شادی ہونے جا رہی ہے. کیونکہ یہ عورت کی عزت کا معاملہ ہے کہ اٹھا کر تو نہیں لے آئے, بھاگ کر تو نہیں آ گئے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کو اعلانیہ رکھا ہے. یہ آیت جو ہے اس بات کا قرینہ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے لنو ولو بالدف, کہ شادی کا اعلان کرو خواہ دف میں جا کر کرو, یعنی محلے کو پتہ ہو, گھر والوں کو پتہ ہو, رشتہ داروں کو پتہ ہو کہ شادی ہو رہی ہے. یعنی کہ آپ اچانک آپ کے گھر میں خاتون دیکھی گئی ہے, پتہ چلا جی کہ بہو ہے, نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو معاشرے میں قریبی لوگوں کو, محلے والوں کو پتہ ہو کہ شادی ہو رہی. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کہ تم ان سے ذکر کرنے والے ہو, لیکن کوئی وعدے معاہدے نہ کرو خفیہ, الا ان تقول قولا معروفا, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کی بات کرو بھلے طریقے سے, یہ ہو سکتا ہے, لیکن چھپ چھپا کے رازداری اور اس طرح کے ملاقاتیں اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارے معاشرے میں بعض پابندیاں ایسی ہیں کہ جو خرابی پیدا کرتی ہیں اور بعض پابندیاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں اچھائیاں پیدا کرتی ہیں. جو چیزیں تنگی پیدا کرنے والی ہیں اور فتنہ پیدا کرنے والی ہیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کر دینا چاہیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیوہ عورت جو ہے وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی. یہ غلط ہمارے ہاں کا رواج ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. قرآن مجید میں عدت کے دوران میں تو منع کیا گیا ہے, لیکن عدت کے بعد ہر عورت بیوہ جو ہے وہ دوسری شادی کر سکتی ہے. اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کوئی غیرت کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بے حیائی کی بات نہیں ہے. یہ خدا کا فیصلہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دے دیا ہے تو ہم اس کو ناجائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جو لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوہ والدہ دوسری جگہ چلی جائے گی, یہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے, بلکہ برائی کی بات یہ ہے کہ ان کو شادی نہ کرنے دی جائے, سوائے اس کے کہ بالکل آخری عمر کا معاملہ ہے, اس میں ظاہر ہے کہ بچوں کے پاس رہنا زیادہ آسان ہے, لیکن اگر بچے نہیں ہیں تو ان کی بھی شادی کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو شادی کا اب وفات کے بعد پہلے بتایا کہ عدت کیا ہے, اس عدت کے دوران میں شادی نہیں ہوگی. پیغام رسانی واضح سادہ طریقے پر ہو سکتی ہے, لیکن چھپ چھپا کر یا وعدے جو ہوتے ہیں دوستی یاری والے وہ چیزیں نہیں چلیں گی. معروف طریقے سے, اچھے طریقے سے, سلیقے کے ساتھ سادہ سا پیغام پہنچا دیا جائے گا, یہ لازم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں آگے فرمایا کہ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. البتہ تم نکاح کرنے کا عزم نہیں کرو گے یہاں تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے, جب قانون اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے. لغوی ترجمہ ہوگا جب قانون اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے, یعنی وفات کی صورت میں 4 مہینے 10 دن اور ولادت کی صورت میں ولادت کے ساتھ ہی, اور حیض کی صورت میں 3 حیض, اور حیض نہ آنے کی صورت میں 3 ماہ تک جو طلاق کا قانون ہے اس میں شادی نہیں کی جائے گی. یہ ٹائم گزرنے کے بعد شادی کر سکتے ہو, اس کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا. اب یہ بات واضح ہے بالکل کہ عدت کے دوران میں نکاح نہیں کیا جا سکتا اور خفیہ کال قرار بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ دونوں چیزیں ان آیت میں واضح کر دی گئی ہیں, لیکن پیغام بھیج دینے کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا. کسی کے ذریعے سے اگر آپ نے پیغام بھیج دیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یا دل میں چھپائے رکھا ہے پیغام کسی کو نہیں دیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن چھپ چھپا کر ملاقاتیں کرنا, پیغام دینا, وعدے وعدے لینا کہ تم مجھ سے کرو گی یہ ہوگا وہ, یہ بالکل ناجائز ہے. کیونکہ اس دوران میں بیوہ ایک غم کی حالت میں ہے اور آپ جا کے اس کو, اور وہ کسی چکر میں آ سکتی ہے, تو یہ بات بالکل غلط ہے. معروف طریقہ ہی اختیار کرنا چاہیے. معروف طریقے کا مطلب ہے کہ جو معاشرے کا پاکیزہ طریقہ ہے, معاشرے کا چلتا ہوا دستور ہے, معاشرے میں اس کو پسندیدہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اگر کسی معاشرے میں کسی عمل کو پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تو اس سے گریز کرنا چاہیے, اور کسی دوسرے معاشرے میں ہو سکتا ہے وہ پسندیدہ عمل دیکھا جا رہا ہو. تو ہر معاشرے میں کچھ چیزیں معروف ہوتی ہیں, کچھ غیر معروف ہوتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں جو اچھے طریقے مانے جاتے ہیں اس کے مطابق ہی یہ سارا کچھ ہونا چاہیے. اور اس دورہ میں نکاح بالکل نہیں کیا جائے گا. یعنی ایک ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے عقدہ کا لفظ بولا ہے. عقدہ کا, چونکہ خالی نکاح بولنے میں 2 مطلب ہوتے ہیں عربی زبان میں, نکاح جو ہم پاکستان میں اردو میں کہتے ہیں نکاح ہو گیا ان کا, یعنی مولوی صاحب آئے اور 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ لکھت پڑھت ہو گئی اور خطبہ مسنونہ ہو گیا, اس کو بھی نکاح کہتے ہیں, اور ازدواجی تعلق کو بھی نکاح کہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عقدہ بول کر کہا کہ نکاح پڑھوانا بھی نہیں ہے, اس عدت کے دوران نکاح پڑھا بھی نہیں جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو عدت کے دوران میں نکاح پڑھنا بھی منع ہے, وہ بھی عدت پوری ہونے کے بعد ہوگا. عدت, تینوں عدتیں میں نے بتا دیں قرآن مجید کی روشنی میں, اور یہ بتا دیا کہ اس عدت کے دوران سادہ طریقے سے پیغام تو بھیجا جا سکتا ہے کسی کے ذریعے سے, دل میں بھی ارادہ باندھا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن چھپ چھپا کے باتیں کرنا, وعدے لینا, زبردستی منوانے کی کوشش کرنا, ان کو مجبور کرنا کہ بعد میں عدت ختم ہونے کے بعد مجھے سے نکاح ہوگا, یہ ہوگا, یہ سب ناجائز. تو آئے دو ہنہ میں سارا کچھ شامل ہے. وعدہ کرنا، دھمکانا، ڈرانا، ان سے چھپ چھپا کے ملاقاتیں کرنا، اپنے پیمانے میں اتارنے کی کوشش کرنا، یہ سب منع ہو جائے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، اس لیے بچ کے رہو، اللہ سے چکنے رہو، اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے. اب یہ جو ساری باتیں ہیں، اس میں جنس کا جذبہ، جس کی وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، اور پھر میاں بیوی کا ساتھ، جو نفسیاتی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں ہیں، ایک ساتھی کی ضرورت ہے، ایک مودت اور محبت کی ضرورت ہے، ایک سماج کے لیے ایک ساتھ چلنے والے ایک ہمراہی کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسانوں کو مجبور کرتی ہیں شادی کے عمل پر. ظاہر ہے کہ یہ ہمارے خدا نے جب ہمیں جیسا بنایا ہے اس میں شادی کی ایک اہمیت ہے. اس شادی کو خراب کرنے والی اور معاشرے میں جو اچھا چلن ہے اس کو خراب کرنے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز یہی جذبہ ہے. مرد و عورت میں باہمی کشش اتنی زیادہ رکھی گئی ہے کہ یہ انسانوں کے لیے فتنے کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ قوانین اس لیے دیے گئے، یہ کوئی قید خانے کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر جذبے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. اسی طرح سے اس جذبے کو بھی ریگولیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین دے دیے ہیں، تاکہ ایک دائرہ تحفظ کا، ایک دائرہ قانون کا، جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو سمجھیں اور دیکھیں اور اپنے آپ کو درست رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے قوانین دے دیے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفور ہیں اور حلیم ہیں. غفور کے معنی معاف کر دینے کے ہیں، اور حلیم کے معنی بردبار کے ہیں. اس میں غفور کے اندر ایک اور طرح کی بشارت ہے اور حلیم کے اندر ایک اور طرح کی بشارت ہے. غفور کے اندر یہ بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اگر تم اپنی کوشش کی حد تک ان قوانین کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ لغزشوں کو معاف کر دے گا. اور حلیم کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، تمہاری کمزوریوں کو بھی سمجھتے ہیں، تمہاری طاقتوں کو بھی سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان ساری چیزوں کا لحاظ کر کے تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے. تو بہرحال قانون سخت ہے، اس میں کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے میں کوئی کمزوری چھوڑی ہو. ہر پہلو سے پوری طرح سے بات واضح کر دی گئی ہے کہ وفات کی صورت میں، طلاق کی صورت میں کیا عدت ہوگی، کن آداب کا خیال رکھنا ہے، عدت کے دوران میں نکاح کا پیغام کیسے بھیجنا ہے، دل میں کیوں چھپانا ہے اگر، تو اس کا کیا معاملہ ہے. البتہ چھپ چھپا کے وعدے، وعید، ڈرانا، دھمکانا، اب قائل کرنے کی کوشش کرنا، یہ عدت کے دوران بالکل ناجائز ہے. اور اگر کوئی بات کہی جائے گی تو بھلے طریقے سے بھلائی کی بات کہی جائے گی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اور عدت کے دوران میں نکاح پڑھایا بھی نہیں جائے گا. نکاح کر کے رخصتی کرنا تو الگ بات ہے، نکاح پڑھایا بھی نہیں جائے گا. اس وقت نکاح پڑھایا جائے گا جب عدت پوری ہو جائے گی. اور فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. اب اس میں جو فریب کرنے کی کوشش کرو گے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے، عدت کی تاریخ میں ہیر پھیر کرو گے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ سے چکنے رہو کہ وہ پکڑ لے گا. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے مہربان ہیں. تو آج کا جو قانون ہے، اب ٹائم بھی ہونے والا ہے اور میرا خیال مغرب کا وقت بھی ہو گیا ہے، تو قانون کو میں مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں. جو آج ہم نے چیزیں پڑھی ہیں، پہلی چیز یہ پڑھی ہے رضاعت کا مسئلہ، اس کے قوانین اللہ تعالیٰ نے دیے کہ دودھ پلانے کی ذمہ داری کیا ہے، کتنی دیر تک ہوگی، کتنا اس کا جو معاوضہ دینا ہے وہ کیا ہے، اور دودھ چھڑایا بھی جا سکتا ہے، کسی اور خاتون سے پلایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن لین دین کھڑا ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا کہ وفات کی صورت میں عدت کیا ہے، اور اس عدت کے دوران میں کیا معاملہ کرنا ہے، اور عورتیں اس کے بعد اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ عدت کے دوران میں پیغام کسی کے ذریعے سے بھیجا جا سکتا ہے، اور دل میں بھی بات چھپائی جا سکتی ہے کہ میں عدت کے بعد اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. البتہ یہ چھپ چھپا کے اعلانیہ طور چھپ چھپا کے دباؤ ڈالنا، بات قائل کرنے کی کوشش کرنا، وعدے لینا، یہ ناجائز ہو جائے گا. صرف معروف طریقے کی بات کی جا سکتی ہے. معروف کے معنی میں نے بتا دیے کہ سوسائٹی کے جو سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جن پر کسی معاشرے میں بلائی کے ساتھ عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کے مطابق ہوگا. اس عدت کے دوران میں نکاح پڑھایا نہیں جا سکتا, یہ ناجائز ہے, اور اس سارے قانون کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے کہ جو چھپ چھپا کر لوگوں کو کچھ اور بتانا, حقیقت میں کچھ اور ہونا, عدت چھپا لینا, ہونے والے بچے کو چھپا لینا, یہ ساری باتیں کرنا غلط ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہوں, البتہ جو کوتاہی ہو جاتی ہے پھر بھی پوری طرح سے عمل کرنے کے باوجود اس میں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. تو یہاں روک لیتے ہیں درس کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.